الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. شعر کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کو اس باب میں بیان کر رہے ہیں، یعنی جن روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کسی شعر کو پڑھنا یا سننا آیا ہوا ہے، ان روایتوں کو یہاں پیش کریں گے. ویسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے، قرآن میں صاف نفی کی گئی. آپ پر جو افتراء اور تہمتیں لگائی گئیں ان میں ایک یہ بھی تھی، نعوذ باللہ، آپ کو شاعر کاہن وغیرہ سے انہوں نے بدنام کرنا چاہا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی، بلکہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ تو شعر سکھایا اور نہ یہ شعر آپ کے شایان شان ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ یہ آپ کے مقام بلند کے مناسب نہیں. باقی شعر کے متعلق جو تعریف، یعنی اس کا شعر کس کو کہتے ہیں اصطلاح میں، تو اس کی تعریف اس کلام سے کی گئی ہے جس کو بالقصد قافیہ بندی اور وزن کے ساتھ بنایا گیا ہو. یعنی کسی آدمی نے بالارادہ کوئی ایسا کلام تیار کیا جس میں قافیہ اور شعر کے اوزان جو ہیں ان کی رعایت اور لحاظ کیا گیا ہو، اس کو شعر کہتے ہیں. اگر بلا قصد کسی زبان سے ایسا کوئی کلام نکل جاوے تو وہ شعر نہیں کہلاتا. شعر کی تعریف اصطلاحی جو ہے اس کا یہ جز ہے کہ قصدن، یہ کہنے والے نے بالارادہ اور بالقصد ایسا کلام کہا ہو جس میں قافیہ اور وزن کی رعایت کی گئی ہے، تو اس کو شعر کہتے ہیں. اگر کسی کی زبان سے بلا قصد اور بلا ارادہ ایسا اگر کلام صادر ہو تو اصطلاحی اعتبار سے وہ شعر نہیں کہلائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات صادر ہوئے ہیں، آگے آئے گا، ایک کلمے کے متعلق بعضوں نے یہ اشکال کیا ہے، وہاں اس کا جواب بھی بتلائیں گے. بہرحال یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسی قسم کی روایتوں کو لاتے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی شاعر کے کسی شعر کو اپنی زبان سے پڑھنا ادا کرنا یا سننا وارد ہوا. حدثنا علی بن حجری قال اخبرنا شریک عن المقدام بن شریح عن ابیہ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم قالت قیل لها هل كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتمثل بشیء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل بقولی ویاتیک بالاخبار من لم تزودی. ویسے شرعی اعتبار سے شعر کی کیا حیثیت ہے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مختلف ارشادات منقول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشاد میں تو اس کی مذمت آئی ہے، گویا اس کو پسند نہیں کیا گیا، اور بعض میں اس کے بعض ارشادات سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے. لیکن اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشعر کلام حسنہ حسن وقبیح قبیح. شعر جو ہے وہ بھی کلام کی ایک قسم ہے. انسان اپنی زبان سے جو کلام ادا کرتا ہے بولتا ہے، شعر بھی گویا اسی کی ایک قسم ہے. اب جو اچھا ہے، اچھے اشعار اچھا ہے اچھے کہیں گے کہ جائیں گے، جن میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، نصیحت کی کوئی بات، واعظ کی کوئی بات، عبرت کی کوئی بات کہی گئی ہو، تو وہ اچھا ہے. وہ کبھی ہوں وہ کبھی ہوں، اور جو خراب ہے تو جیسے دوسرے خراب کلام کا حکم ہے، مثلا شعر میں کوئی نفس کو بھڑکانے والی خواہشات یا عورتوں کی جو ہے خوبیاں تعریف بیان کر کے لوگوں کے جذبات کو خواہشات کو ابھارنے کی کوشش کی گئی، ایسے اشعار جو ہیں تو ان کو برا کہا جائے گا. یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کر رہے ہیں کہ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا هل كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتمثل بشیء من الشعر، کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بطور مثال کے کوئی شعر پیش کرتے تھے؟ بہت سی مرتبہ آدمی جب گفتگو کرتا ہے، دوران گفتگو یا کوئی بیان اور تقریر کرتا ہے، تو دوران بیان اور دوران تقریر اپنے کلام میں کسی بات کو پیش کرنے کے لیے وہ شعر کا سہارا لیتا ہے، شعر کو استعمال کرتا ہے اپنی بات کو اچھے انداز میں تعبیر کرنے کے لیے. اس لیے کہ بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہی چیز عام کلام میں عام گفتگو کے انداز میں بیان کی جائے تو اس میں وہ تاثیر اور خوبی نہیں معلوم ہوتی جو شعر کے ذریعے سے پیش کرنے میں معلوم ہوتی ہے. تو بہرحال اپنے گفتگو اور کلام میں کسی چیز کو تعبیر کرنے کے لیے شعر کو استعمال کرنا، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تمثل، یعنی گویا بطور مثال کے اپنی گفتگو اور کلام میں شعر کو پیش کرنا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی گفتگو کے دوران کبھی کو اپنی کسی بات کو بطور شعر کے اندر شعر کے ذریعے سے بطور مثال کے پیش کرتے تھے، یعنی اس میں شعر کا سہارا لیتے تھے، اس کو استعمال کرتے تھے؟ تو اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان یتمثل بشعر ابن رواحة. حضرت عبداللہ ابن رواحة رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، انصاری ہیں، اور انصار میں سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے تھے ان میں یہ ہیں، بڑے شاعر تھے، غزوہ موتا کے موقع پر شہید ہوئے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کہ اشعار کو بطور مثال اپنی گفتگو اور کلام میں پیش کرتے تھے. کبھی ان کے اشعار بڑے عمدہ ہوا کرتے تھے. ایک موقع پر بخاری شریف میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان اشعار کو وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساتیہ ارانا الہدا بعد العمى فقلوبنا به موقنات انما قال واقع یبیت الجافی جنبہ ان فراشی اذا استثقلت بالمشرکین المداجی. جس میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تعریف کی ہے اور مشرکین کی مذمت بیان کی ہے. تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر کو کبھی بطور مثال کے پیش کرتے تھے. وَيَتَمَثَّلُ وَيَقُولُ اور کبھی کبھی بطور مثال کے اس شعر کو بھی پیش کرتے تھے. وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِي. یہ یاتی کبھی اخبار من لم تزویدی یہ عرب کا ایک مشہور شاعر گزرا ہے طرفہ ابن عبد جو سبا معلقہ ہمارے یہاں مدرسوں میں جو ہے عربی ادب کے اندر پڑھائی جاتی ہے جس میں ان سات جو ہے قصیدوں کو جمع کیا گیا ہے جو اسلام سے پہلے عربوں کے اندر چونکہ فصاحت و بلاغت کا بڑا زور اور رواج تھا جب ان کی مجلسیں ہوتی تھی تو ہر قبیلہ کا شاعر اور خطیب اپنی باتیں اپنے اشعار خطبے پیش کرتا تھا اور اسی کے ذریعے سے مفاخرہ یعنی اپنے قبیلے کی خوبیوں کو بیان کرنا دوسروں کے مقابلے میں کیا جاتا تھا. تو ایسے سات قصیدے ہیں مشہور شعرا کے جو کعبۃ اللہ کے اوپر لٹکائے گئے تھے. معلقہ لٹکایا گیا تو وہ ان سات قصیدوں کو ایک کتاب میں جمع کیا گیا ہے سبا معلقہ. ہمارے اہل علم علماء جانتے ہیں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. تو اس میں دوسرا معلقہ جو ہے یہ طرفہ ابن عبد نامی شاعر کا ہے جو شعراء جاہلیت میں سے ہے. اسلام کا زمانہ اس نے پایا نہیں. اس کے شعر کا ایک حصہ ایک مصرع شعر جو ہے دو مصروں پر. مصرع اصل تو عربی میں کہتے ہیں دروازے کے کیواڑ کو. جیسے ایک دروازہ دو کیواڑ سے بنتا ہے تو ایسے ایک شعر بھی دو مصروں سے بنتا ہے. تو اس کا ایک مصرع ہے وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِي. اس کا پہلا مصرع ہے سَتُبْدِي لَكَ الْأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا. کیا زمانہ تیرے سامنے ان چیزوں کو کھول دے گا ظاہر کر دے گا جس سے تو ناواقف ہے. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی نہیں جانتا لیکن جو آئندہ آنے والا زمانہ جو ہے ان باتوں کو آدمی کے سامنے کھولتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا مصرع ہے وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِي. اور تمہارے پاس ایسا آدمی خبریں لے کے آئے گا جس کو تم نے توشہ دے کر بھیجا نہیں ہے. یعنی کوئی آدمی کسی جگہ کی خبریں اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو عام دستور خاص کر کے اس زمانے میں جبکہ رسل و رسائل اور وسائل کی وہ کیفیت جو ہمارے زمانے میں ہے نہیں تھی کہ بھئی مستقل پیسے دے کر اور اس کو جو ہے کرایہ اور جو ہے اس کا سارا انتظام کر کے اس کو بھیجا جاتا جاؤ فلاں جگہ جاؤ وہاں کے حالات معلوم کر کے آؤ. تو گویا دستور تو دنیا کا یہ ہے کہ کسی جگہ کے متعلق اگر آپ کو حالات معلوم کرنے ہیں تو اس کے لیے توشہ دے کر گویا بھتا دے کر آدمی کو پیسے خرچ کر کے بھیجنا پڑتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے کوئی آ گیا اور آ کر کے وہ خبریں سنا گیا. اس کو آپ نے کوئی پیسے دیے نہیں ہے پیسے دے کر کہیں خبریں لینے کے لیے بھیجا بھی نہیں تھا از خود وہ آیا اور آپ کو اطلاع دے گیا. تو اس میں شاعر یہی کہتا ہے وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِي کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسا آدمی جس کو آپ نے توشہ دے کر خبریں حاصل کرنے کے لیے معلوم کرنے کے لیے بھیجا نہیں وہ آ کر آپ کو خبریں دے جاتا ہے. یہ ایک مصرع ہے یہ طرفہ ابن عبد کے شعر کا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت سی مرتبہ اپنی زبان مبارک سے ادا کرتے تھے. شرح نے لکھا ہے چونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا حال گویا آپ اس شعر کے ذریعے سے اپنی حیثیت واضح کر رہے ہیں, اس لیے کہ گویا آپ ان کو بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم کو آخرت کے متعلق, جنت اور دوزخ کے متعلق, قیامت کے متعلق, اگلے نبیوں کے متعلق وہ خبریں میں دے رہا ہوں جو تمہارے علم میں نہیں ہے. تم پیسے دے کر کسی آدمی کو بھیجتے تو ابھی یہ چیزیں تم کو معلوم ہو سکتی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بٹھائے مفت میں میرے ذریعے سے یہ چیزیں تم تک پہنچا دی ہیں, تو تم اس کی قدر کر لو, اس کو مان لو, ایمان لے آؤ. بہرحال یہ شعر ایک ایسا شعر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کے بہت مناسب موافق ہے, اس لیے حضور اس کو پڑھتے تھے. حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مہدی قال اخبرنا سفیان الثوری عن عبد الملک بن عمیر قال اخبرنا ابو سلمۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصدق حدیث ان اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ لبید على كل شيء ما خلا الله باطل وقعد امیۃ بن ابی سلط ان یسلم. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اصدق کلمۃ قالها الشاعر, سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہے یہ لبید کا یہ جملہ ہے. یہ لبید ابن ربیعہ عامری یہ عرب کا مشہور شاعر ہے اور یہ بھی یہ سبا معلقہ کے اندر ان کا بھی معلقہ ہے, اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور ایمان لے آئے تھے, اور ایمان لانے کے بعد ایک شعر کا فقط شعر کہنا چھوڑ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ تم نے اشعار کہنا کیوں چھوڑ دیا, کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر چیز یعنی قرآن پاک مجھے عطا فرمایا, اس کی مشغولی میں مجھے اب شعر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو ہیں بڑے سخی تھے, بڑے بہادر تھے, اور اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی. 157 یا 140 سال کی عمر پائی, بڑی طویل عمر پائی. ان کا ایک شعر ہے کہ وَلَقَدْ صَعِمْتُ مِنَ الْحَيَاةِ وَطُولِهَا وَقَوْلِ هَذَا النَّاسَ كَيْفَ لَبِيدُ, کہ لمبی عمر لمبی عمر سے میں بالکل کنٹال گیا لوگوں کے اس جملے کو سن سن کر کہ لبید کیا حال ہے, لبید کیا حال ہے, کیا طویل عمر پائی تھی اس پر ان کا یہ شعر ہے. خیر وہ با مشہور ان کی فصاحت بلاغت بڑی مشہور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر ہے لولا الشعر بالعلماء یزری لکنت اشعر من لبید, کہ اگر اہل علم کے لیے جو ہے شعر کوئی عیب کی چیز نہ ہوتی تو میں لبید سے بھی بڑا شاعر ہوتا. خیر تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لبید کا یہ کلمہ سب سے کسی شاعر نے جو باتیں کہی ان میں سب سے سچی بات لبید کا یہ کلمہ ہے. کیا الا کل شہین ما خل اللہ باطل, کہ اللہ کے علاوہ سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں, بیکار ہیں کچھ, یعنی کوئی اللہ کی ذات ہے باقی سب کچھ نہیں. کل نعیم الدنیا لا محال تزائل, اس کا دوسرا مصرع ہے کہ دنیا کی ہر نعمت جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے, باقی رہنے والی نہیں ہے. ظاہر ہے اس سے سچی بات اور کیا ہو سکتی ہے. وقعد امیۃ بن ابی سلط ان یسلم, اور قریب تھا کہ امیہ ابن ابو سلط اسلام لے آتا. یہ امیہ ابن ابی سلط یہ قبیلہ ثقیف کا ہے اور بڑا شاعر تھا, اسلام کا زمانہ پایا لیکن اور اسلام کی سعادت حاصل نہیں ہوئی. ویسے اپنے کلام کے اندر جو ہے آخرت کے مضامین قیامت وغیرہ کے متعلق اس کا قائل تھا,
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پانے کے باوجود جو ہے اسلام کی توفیق سے محروم رہا. تو چونکہ اس کے اشعار میں آخرت کی بھی چیزیں اور اچھی نصیحت کی چیزیں آتی تھی, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قریب تھا کہ اسلام لے آئے. ان کے اشعار کے سلسلے میں حضور نے فرمایا آمن لسانہ ولم یومن قلبہ, اس کی زبان ایمان لے آئی تھی لیکن دل نے ایمان قبول نہیں کیا تھا. بدر کے موقع پر مشرکین کے جو لوگ مارے گئے تھے ان کی جو ہے ان کا مرثیہ بھی اس نے کہا ہے. بہرحال حالت کفر میں مرا, لیکن اس کے اشعار میں بڑے اچھے اچھے مضامین ہوتے تھے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب تھا کہ وہ اسلام لے آتا. حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة عن الاسود بن قيس عن جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال اصاب حجر اصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت فقال هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. حضرت جندب ابن عبداللہ ابن سفیان بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلی کو ایک پتھر لگا. یہ واقعہ کب پیش آیا؟ تو عام طور پر تو حدیث کی شرح کرنے والے علماء فرماتے ہیں کہ یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے, اور بعضوں نے کہا نہیں یہ ہجرت سے پہلے کا کسی سفر میں پیش آیا تھا. لیکن راجہ وہی ہے کہ آپ غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی میں ایک پتھر لگا اور اس کی وجہ سے خون نکلا. جب خون نکلا تو اس انگلی کو خطاب کرتے ہوئے مخاطب کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں هل انت الا اصبع دميت, تو ایک انگلی ہی تو ہے جس میں سے خون نکل آیا. وفی سبیل اللہ ما لقیت, اور اللہ کے راستے میں تو نے یہ تکلیف اٹھائی. گویا یہ خون کا نکلنا تیرا ضائع نہیں ہے, چونکہ اللہ کے راستے میں یہ تکلیف اٹھائی ہے اس لیے اس خون کے نکلنے پر بھی اللہ کے ہاں بہت اجر و ثواب ملے گا. بہرحال یہ شعر آپ نے اپنی اس انگلی کو خطاب کرتے ہوئے پڑھا. اب یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ قرآن نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہونے کی نفی کی ہے, پھر آپ نے یہ شعر کیسے کہا؟ تو اس کے حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے مختلف جوابات دیے ہیں. بعضوں نے تو یوں کہا کہ یہ آپ نے قصدن نہیں کہا, اور ابھی آپ کو بتلایا تھا کہ شعراء اس فن کے اصطلاح میں شعر اسی کو کہتے ہیں کہ کہنے والا بالقصد اور بالارادہ قافیہ اور وزن کی رعایت کرتے ہوئے کہے. بلارا ارادہ اگر ایسی چیز زبان سے نکلی ہے تو چاہے قافیہ اور وزن کو کا لحاظ کرتے ہوئے شعر کے اس پر منطبق ہوتی ہے تو بھی اس کو شعر نہیں کہیں گے. گویا بلا ارادہ آپ نے یہ فرمایا اس لیے اس کو شعر نہیں کہیں گے. بعض کہتے ہیں کہ یہ شعر نہیں ہے, رجز ہے. رجز یعنی کوئی محنت کا یا مشقت کا کام انجام دیتے وقت, یا میدان جنگ میں تو محنت مشقت کا کام انجام دیتے وقت آدمی کو قوت اور ہمت کی ضرورت ہے, خاص طور پر ایسا کام جو اس کی طاقت سے بڑھ کر کے ہو. آپ نے مزدوروں کو دیکھا ہوگا, بہت بھاری چیز لمبی اٹھانے والی ہوتی ہے تو اٹھائے جانے ایک ساتھ آواز میں بولتے ہیں جو ہے نا, تو اس کو جس کو گجراتی میں شوریہ گیت کہتے ہیں, رجز. تو بہرحال یہ رجز ہے, تو یہ رجز جو ہے شعر نہیں ہے, رجز کہلاتا ہے. تو بعضوں نے یوں کہا کہ یہ شعر ہے ہی نہیں, رجز ہے. بعض کہتے ہیں کہ ایسا ایک آدھ شعر کہنے کی وجہ سے تھوڑا کسی کو شاعر کہہ دیں گے, کوئی کسی کو ایک آدھ نسخہ بتلا دے اور اس کی وجہ سے کسی کو جو ہے بیماری اچھی ہو جائے تو اس کو تھوڑا ڈاکٹر اور حکیم کہیں گے, تو اس کی وجہ سے آدمی شاعر نہیں کہلاتا. اور بعضوں نے یوں کہا یہ دمیتے جو ہے علماء موجود ہیں, چونکہ یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے تا کے نیچے کسرہ پڑھنے کی صورت میں, تو کہا اس کو بجائے دمیتے کے دمیت یعنی واحد مؤنث غائب کا صیغہ بنا دیا جائے تو پھر اس صورت میں وزن بھی باقی نہیں رہے گا, کوئی اشکال نہیں ہوگا. لیکن بہرحال اس کا جو ہے حضرت شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ حضور کا اپنا کہا ہوا ہے ہی نہیں, وہ دوسرے شاعر کا شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا ہے. چنانچہ علامہ واقدی فرماتے ہیں کہ یہ ولید ابن ولید نامی ایک شاعر عرب کا گزرا ہے, اس کا یہ شعر ہے. اور محاسبۃ النفوس, ایک محاسبۃ النفس ایک کتاب ہے ابن ابی الدنیا کی, اس میں انہوں نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا شعر بتایا. ہو سکتا ہے وہ بھی ہو, شعرا کے یہاں ایک ہی طرح کا شعر ایک شاعر نے کہا اور بعد میں آنے والے شاعر نے اس کو جانے بغیر, پہلے والے شاعر نے جو شعر کہا تھا وہ اس کے علم میں نہیں ہے اور اس نے بھی اسی طرح کا شعر بنایا, تو شاعروں کی اصطلاح میں اس کو توارد کہتے ہیں. پہلے سے ہے نہ بنایا تو وہ بھی تو چوری کہلائے گی, سمجھ آئے گا نہیں, وہ چوری کہلاتی. لیکن وہ پہلے والے شاعر نے جو شعر کہا اس کو معلوم بھی نہیں اور اسی نے بھی ایسا ہی شعر بنایا تو اس کو توارد کہتے ہیں. ہو سکتا ہے ولید ابن ولید کا بھی ہو اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہو. بہرحال یہ حدثنا ابن ابی عمر قال اخبرنا سفیان بن عیینہ عن الاسود بن قیس عن جندب بن عبداللہ البجلی نحوہ, یہ اسی طرح کی روایت. حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا یحیی بن سعید قال اخبرنا سفیان الثوری قال اخبرنا اسحاق عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افر قال 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 له رجل افررت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا عمارۃ فقال لا. یہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, کسی نے ان سے پوچھا, ابو عمارا یہ ان کی کنیت ہے کہ ابو عمارا آپ جو ہے وہ غزوہ حنین کے موقع پر مکہ مکرمہ فتح جب ہوا تو مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد مکہ کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہاں حوازن قبیلے کی مختلف شاخیں آباد تھیں اور یہ قبیلہ تیر اندازی میں شجاعت اور بہادری میں بڑا مشہور ہے. بنو سعد اسی کی ایک شاخ ہے, حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دودھ پلایا تھا وہ اسی کے سے تعلق رکھتی ہیں, اور ثقیف جو ہے وہ بھی حوازن ہی سے تعلق رکھتا ہے. تو بہرحال یہ مکہ کے آس پاس جو قبائل آباد تھے, جو شاخیں تھیں قبیلہ حوازن کی, ان لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ اب مکہ فتح ہو چکا ہے, اس لیے لا محالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے لشکر کے ساتھ ہماری طرف آگے بڑھیں گے اور ہم پر حملہ آور ہوں گے. تو انہوں نے سوچا کہ وہ ہم پر حملہ کریں, اس سے پہلے ہم ہی تیاری کر کے مکہ پر حملہ آور ہوں. چنانچہ انہوں نے باقاعدہ تیاریاں کی, لشکر تیار ہوا بہت بڑا, اور ان کا جو امیر لشکر تھا اس نے خاص تاکید بھی کی تھی کہ ہر ایک اپنے بال بچوں اور اپنے مویشیوں جانوروں کو بھی اپنے ساتھ لاوے. یہ تاکید اس لیے کی تھی کہ بیوی بچے بھی ساتھ ہوں گے تو میدان چھوڑ کر بھاگے گا نہیں. بہرحال اس مسئلے میں بھی ان میں مشورہ ہوا, اختلاف بھی ہوا, لیکن ان کا جو بڑا جو یہ تھا سپہ سالار وہ اپنی بات پر اڑا رہا اور اسی طرح سب آئے. خود اس رسم کو پتہ چلا, اطلاع ملی کہ حوازن کے یہ قبائل جو ہیں یہ طائف اور آس پاس کا جو علاقہ ہے وہاں آباد تھے, کہاں یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک صحابی کو بھیجا حالات معلوم کرنے کے لیے. وہ گئے, ان کے لشکر میں تین روز ٹھہرے رہے, سارا حال معلوم کر کے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کا لشکر 10 یا 12 ہزار کا, چونکہ مکہ فتح کرنے کے لیے 10 ہزار کا لشکر وہاں سے لے کر کے آئے تھے, اور یہاں مکہ فتح ہونے کے بعد نئے مسلمان جو ہوئے تھے وہ, اور بعض اہل مکہ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے وہ بھی تماشا دیکھنے کی غرض سے لشکر میں شریک ہوئے. اس طرح گویا 12-15 ہزار کی نفری تھی. یہ لشکر روانہ ہوا, روایتوں میں ہے کہ جب یہ لشکر روانہ ہوا تو کسی کی زبان سے یہ جملہ نکلا, لن نغلب اليوم عن قلت، تعداد کی کمی کی وجہ سے آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ لشکر میں کم سپاہی ہوں اور اس کی وجہ سے کبھی شکست سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اس کی نواد تو ہمارا لشکر بہت بڑا ہے. یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. اور پھر ویوم ہنینی اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. تو بہرحال قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ یہ عجب جو ہے نا، خود پسندی، اپنی کسی خوبی کے اوپر اترانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. جو آدمی اس میں مبتلا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو رسوا کرتے ہیں. تو بہرحال یہاں کسی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا چلا تو آپ کو بڑا گرا گزرا. اب ان لوگ بولے وادی ہنین ایک وادی ہے، وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صبح کے وقت، صبح صادق کے بعد روشنی ابھی شروع ہو، لشکر لے کر اس وادی میں داخل ہوئے. ان لوگوں نے پہلے سے اپنے ان کے تیر اندازی میں، یہ قبیلہ بڑا مشہور تھا، اپنے تیر اندازوں کو پہاڑوں کے اندر چھپا دیا تھا. اور دوسرے سپاہی جو ہے تلوار لے کر میدان میں سامنے آئے اور مسلمانوں کے مقابلے پر آئے. انہوں نے خود پسپائی اختیار کی، جس سے مسلمان یہ سمجھے کہ گویا اللہ نے ہمیں غلبہ عطا فرمایا. وہ پیچھے ہٹے تو یہ آگے بڑھے، اور یہ سمجھ کر کے کہ اب ہم غالب ہو گئے، مال غنیمت کو لینے میں مشغول ہوئے. اور اچانک وہ جو چھپائے گئے تھے گھاٹیوں کے اندر سپاہی، انہوں نے، دشمن کے سپاہیوں نے تیر اندازی شروع کر دی. تو یہ اچانک جو تیروں کی بوچھاڑ ہوئی تو مسلمانوں کے لشکر کا اگلا حصہ، قبیلے بنو سلیم کے لوگ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بیچ میں تھے. بہرحال وہ ایک دم اچانک جو حملہ انہوں نے کیا، یہ تو مطمئن ہو گئے تھے کہ ہم جیت چکے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک افراتفری پیدا ہوئی، بہت سو کے پاؤں اکھڑ گئے، میدان سے ادھر ادھر ہوئے. اور اس کی وجہ، اس کا اثر پورے لشکر کے اوپر پڑا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جدھر جا رہے تھے اس کے بجائے پھر دایاں رخ اختیار کیا، آگے بڑھے اور ثابت قدم رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کی مدد بھیجی، اور پھر مسلمانوں کو آخر میں غلبہ نصیب ہوا. تو بہرحال اسی واقعے سے متعلق حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، کسی نے پوچھا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے ابو عمارہ؟ قال لا، کہا نہیں، واللہ ما واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ نہیں پھیری، ولیکن واللہ سرعان الناس، البتہ لشکر کے اندر کچھ جلد باز قسم کے لوگ تھے جو آگے بڑھے تھے جلد بازی میں، اور اچانک حملہ ہونے پر جو ہے حواس باختہ ہو کر انہوں نے پیٹ پھیری. تلقتهم حوازن بالنبل، قبیلہ حوازن کے سپاہیوں نے ان کو تیر اندازی پر لے لیا، یعنی اچانک تیر برسائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بغلتی ہی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھچر پر، سفید کھچر پر سوار تھے. وہ ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بالجامعہ، اور حضرت ابو سفیان بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں، وہ اس کھچر کی لگام پکڑے ہوئے تھے، باگ پکڑے ہوئے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور حضور اس وقت یہ کہہ رہے تھے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. بہرحال یہ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب ایک شعر کی طرح ہے، اس لیے اس کو یہاں پر پیش کیا ہے. اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کی طرف کرنے کے بجائے دادا عبد المطلب کی طرف کیوں کی؟ تو اس کے متعلق ایک تو یہ کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، لوگ ان سے زیادہ واقف نہیں تھے. ان کے مقابلے میں آپ کے دادا عبد المطلب جو ہیں وہ مشہور تھے، اس لیے آپ نے ان کی طرف اپنی نسبت کی. یا اس لیے بھی کہ عبد المطلب نے قریش کو، عربوں کو خبر دی تھی کہ میری اولاد میں ایک ایسا آدمی پیدا ہوگا جو سب پر غالب آئے گا, آپ کے غلبے کی خبر دی تھی, تو اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آپ نے اپنے اشعار کے اندر یہ بات فرمائی. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص, اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت, قوت, عافیت, سلامتی, دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حق, علوم نافع, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق, برے کردار و گفتار, برے عادات و اطوار, بری صحبتوں, برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دلوں کا سرور, ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور تمام ماتحتوں کو نمازوں کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. نماز کا خشوع اور خضوع ہمیں عطا فرما. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور اور معمور فرما. اے اللہ عبادات کا اہتمام نصیب فرما, معاملات کی درستگی عطا فرما, معاشرت کا حسن عطا فرما, آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما, آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما, مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر ڈال رکھے ہیں ان کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اپنی کمیوں, اپنی کوتاہیوں, اپنے قصوروں, اپنے عیوب و ذنوب کا ہمیں ادراک اور احساس عطا فرما کر اے اللہ اس کی اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ, عاجلہ, مستمرہ عطا فرما. مولانا زبیر صاحب, مولانا شیر علی صاحب اور بھی جو اکابر بیمار ہیں, اللہ سب کو صحت کاملہ, عاجلہ, مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں اللہ ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کی نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیاں عطا فرما، اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، اللہ آنے والے انتخابات میں اس ملک کے اندر اسلام اور اہل اسلام کے لیے خیر کی صورتیں پیدا فرما، امن و امان کی فضائیں قائم فرما، اللہ اہل اسلام کے لیے اللہ یہاں ہر طرح کی اللہ سہولتیں پیدا فرما، دینی محنتوں کے دروازوں کو اور زیادہ وسیع فرما، اللہ اس کے میدانوں کو اور زیادہ کشادہ فرما، کام کرنے والوں کے لیے ہر طرح کی سہولتیں پیدا فرما، اللہ ہر قسم کے خطرات سے پورے پوری حفاظت فرما، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما، اللہ پورے عالم میں امت مسلمہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اللہ شام کے اہل سنت والجماعت کی بھرپور نصرت فرما، بشار اور اس کے لشکر کے مظالم سے، روافض اور شیعہ کی زیادتیوں تادیوں سے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما، اللہ شیعیت اور رافضیت کے شر اور غلبے سے عالم اسلام کی حفاظت فرما، مصر کے اہل حق کی بھرپور نصرت فرما، شریعت مطہرہ کو اللہ وہاں جاری و ساری فرما، اے اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما، ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو اے اللہ ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، تو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں، اے اللہ پورے عالم میں ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے، ہر فرد بشر کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی کفالت فرما، ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے رجال کار عطا فرما، ان کاموں کو انجام دینے کے لیے مناسب اسباب و وسائل عطا فرما، اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو، اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس مجلس میں جتنے بھی یہاں اور دور رہ کر کے شریک ہیں تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا رب۔